إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اور یہ پہلا باب ہے. کتاب و بدء الوحی وحی کی ابتدا کے متعلق یہ چیپٹر ہے. قال الشیخ الامام الحافظ, یہ سارے القاب ہیں, ابو عبداللہ کنیت ہے, محمد نام ہے, اسماعیل باپ کا نام ہے, ابراہیم دادے کا نام ہے اور مغیرہ پردادے کا نام ہے, جسے عام طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں. انہوں نے جو پہلا باب قائم کیا ہے وہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی جو ابتدا ہوئی اس کی کیفیت کیا تھی, اس کی کیفیت کیا تھی. اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد, یقینا ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء پر وحی کی. یہ ایک دلیل امام بخاری رحمہ اللہ لفظ کیفہ کی دے رہے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی, اس کی دلیل دی کہ اس طرح ہوئی. کیا مطلب؟ کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا, کما یعنی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی وہ کوئی الگ نوعیت کی نہیں تھی, کوئی منفرد نوعیت کی نہیں تھی, بالکل اسی طرح کی وحی تھی جس طرح کی وحی سابقہ انبیاء پر آئی. کیفیت معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی آئی وہ سابقہ انبیاء کی طرح آئی. کیفیت کے لیے یہ قرآن کریم کی ایک آیت امام بخاری رحمہ اللہ پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک حدیث لے کر آئے ہیں, حدثنا الحمیدی. اب بات بڑی قابل غور ہے, امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد امام حمیدی رحمہ اللہ, جن کا اصل نام ہے عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن زبیر نام ہے, امام حمیدی کے نام سے بہت بڑے محدث گزرے ہیں, امام بخاری کے استاد ہیں. امام حمیدی کے علاوہ بھی یہ جو حدیث ہے نا, انما الاعمال بالنیات, یہ امام حمیدی رحمہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے محدثین سے یہ روایت ثابت ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی باریکی دیکھیں, بڑی باریکی دیکھیں, باقی اساتذہ سے بھی یہ روایت منقول ہے اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں کئی مقام پر آپ کو ملے گی, مختلف مقامات پر. لیکن امام حمیدی کا ذکر کیوں کیا یہاں شروع شروع میں؟ اس میں حکمت یہ ہے، امام حمیدی قریشی ہیں، امام حمیدی قریشی ہیں، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو قدموا قریش، یعنی کوشش کرو کہ قریش کو مقدم رکھو، آگے رکھو. نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی نبی علیہ السلام کے فرامین کے متبع ہونے کی ایک چوٹی کی دلیل ہے کہ ہر موڑ پر سند میں متن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کوشش کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی کسی بھی موڑ پر نافرمانی نہ ہو. جب اس حدیث کے راوی کئی اساتذہ تھے، کسی کو بھی یہاں شروع میں لا سکتے تھے، لیکن امام حمیدی کو شروع میں کیوں لائے؟ ایک نقطہ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قریشی ہے، باقی جتنے بھی اساتذہ ہیں اس حدیث کے راوی وہ قریشی نہیں ہے، اور حدیث میں تھا کہ قریشیوں کو مقدم رکھو، اس لیے امام حمیدی سے ہی اس حدیث کی سند کو شروع کیا ہے. ایک باریک نقطہ ہے. اور دوسرا باریک نقطہ یہ ہے امام حمیدی کو شروع میں لانے کا کہ امام حمیدی رحمہ اللہ مکی ہیں. کیا ہے جی؟ مکی ہیں. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ ایک اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی ابتدا مکہ سے ہوئی ہے. کتاب شروع کر رہے ہیں، پہلی حدیث ہے، اور امام حمیدی رحمہ اللہ کو سب سے پہلے لے کر آئے ہیں. یہ ایک باریک نفیس نقطہ ہے کہ یہ دین اسلام جو شروع ہوا ہے یہ مکہ سے شروع ہوا ہے، اور باقی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ ہیں اس حدیث کے حوالے سے ان میں سے کوئی مکی نہیں ہے. یہاں ایک اشارہ ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کہ آپ خالی اشاروں کو سمجھتے رہیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ یہاں مکی لے کر آئے ہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری کی جو آخری حدیث پیش کی ہے اس میں مدنی راوی ہے، بتانے کے لیے کہ اسلام مکمل ہوا ہے مدنی دور میں. پھر یہاں آپ آگے چل کر غور کریں گے، یہاں سیدنا عمر بن خطاب کو لے کر آئے ہیں رضی اللہ عنہ. اس میں بڑی حکمتیں ہیں، میں آگے چل کے بتاؤں گا. اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب کا تعلق بھی مکہ سے ہے. اور آخری حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے لے کر آئے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ مدینہ سے. بڑی نفاستیں ہیں. صحیح بخاری کو اگر توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو امام بخاری کی عظمت کا پتہ بعد میں پتہ چلے گا کہ امام بخاری کتنے ذہین تھے. ایسا نہیں ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا، کتنے چوٹی کے مجتہد تھے، امام تھے. یعنی احادیث کی بحث تو اپنی جگہ پر ہے، راویوں کے انتخاب پر بھی آپ غور کر لیں تو قربان جائیں اس محدث کے اوپر، اس نے کیا نفاست سے کام کیا ہے. پھر آپ اگر غور کریں گے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں جو لے کر آئے، اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب دیکھا اور فرمایا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. نبی علیہ السلام کا خواب ہے کہ دودھ پیش کیا گیا، وہ دودھ میں نے پیا. جب دودھ بچ گیا تو میں نے وہ دودھ کن کو دیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ. سیدنا عمر نے دودھ پیا، میں نے کہا دوبارہ پیئے دوبارہ پیئے، حتیٰ کہ سیدنا عمر کی انگلیوں کے ناخنوں سے دودھ نکل رہا تھا. صحابہ کرام نے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ دودھ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ دودھ سے مراد علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ علم ہے. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ شروع میں سیدنا عمر بن خطاب کو لے کر آئے ہیں تاکہ پڑھنے والے، اس کتاب کو پڑھنے والے کے دل کے اندر بھی علم کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. اور ویسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن انتقال ہوا تھا، جب آپ کو دفنایا گیا تو ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، لو ان علم عمر وضع فی کفت ووضع علم اہل الارض فی کفت لرجح علم عمر. لوگو، آج ایک ایسے شخص کا انتقال ہو گیا ہے، عمر بن خطاب کا، کہ اگر اس کے علم کو ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پڑلے میں پوری خلائق کے علم کو رکھ دیا جائے، وہ پڑلا بھاری ہوگا جس میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھا گیا ہے. اور آخری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ کو لے کر آئے، اس میں بھی یہی حکمت ہے.
امام بخاری اس میں بھی یہی حکمت لانا چاہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اسلام سے پوچھا تھا قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے مستحق کون لوگ ہوں گے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ مجھے یہی توقع تھی کہ تو ہی یہ سوال کرے گا، کیوں؟ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرے اندر علم کے حاصل کرنے کا حرص رکھ دیا ہے۔ مہمی مسئلہ کیا ہے؟ علم کا حرص رکھ دیا ہے۔ گویا کہ آخری حدیث میں بھی سیدنا ابو ہریرہ کو لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ کتاب اگر مکمل ہو گئی ہے تو پھر آپ کا حرص ختم نہیں ہونا چاہیے، ابو ہریرہ کی طرح تمہارا علم کا حرص جو ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ برل واپس آئیے، حدثنا الحمیدی، یہ حمیدی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور ان سے یہ روایت نکراتے ہیں، قال حدثنا سفیان، قال حدثنا سفیان، امام حمیدی کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث سفیان نے بتائی ہے۔ اب لفظ سفیان ہے، یہاں قدر اشکال ہے، اس لیے کہ چوٹی کے دو محدث ہیں، ایک نام سفیان بن عیینہ ہے اور ایک نام سفیان ثوری ہے۔ یہاں امام بخاری صرف کہہ رہے ہیں حدثنا سفیان، اگر حدثنا سفیان الثوری کہتے تو بات ختم ہو جاتی، یا سفیان بن عیینہ کہتے تب بھی معاملہ کلیئر ہو جاتا، اب یہاں معاملہ کلیئر نہیں ہو رہا کیونکہ حدثنا سفیان، اب یہاں کیسے آپ فرق محسوس کریں گے کہ یہ کون سے سفیان ہے، سفیان بن عیینہ ہے یا سفیان ثوری ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ راوی دونوں ہیں، چوٹی کے دونوں محدث ہیں۔ تو اگر ایک ہی طبقے کے ہوں، یہ اصول ہے، اگر روات ایک طبقے کے ہوں اور سب کا نام ایک جیسا ہو تو پھر ان میں سے جو عارف ہوتا ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو زیادہ معروف ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں عارف ہوں اور طبقات مختلفہ ہوں تو پھر طبقات کا اعتبار کیا جائے گا، طبقات کا، کیونکہ طبقات اور محدثین ہیں نا، یہ کس طبقے کا محدث ہے نا، اس کی زندگی، اس کے دور کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ یہ کس دور کا ہے، اس لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سفیان ثوری جو ہے نا وہ اوپر کے طبقے کے ہیں اور ان کے بعد کے طبقے کے جو ہے نا سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ ہے، یہ چونکہ طبقہ بعد کا ہے لہذا اس سے مراد سفیان بن عیینہ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ سفیان بن عیینہ کیوں ہے، سفیان ثوری کیوں نہیں ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو دلیل دی کہ خالی سفیان تھا، تم نے سفیان بن عیینہ اس کا نام کیوں سمجھا، سفیان ثوری کیوں نہ سمجھا۔ قال حدثنا یحیی بن سعید، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے یحیی بن سعید الانصاری نے بتائی ہے، یہ چوٹی کے محدث ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے یہ چوٹی کے محدث بھی ہیں اور تابعی بھی ہیں۔ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یہ محمد بن ابراہیم یہ بھی تابعی ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، انہو سمع القطب بن وقاص، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے یہ حدیث سنی ہے، یہ علقمہ جو ہے یہ بھی یہ صحابی ہیں، یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، علقمہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے عمر بن خطاب سے سنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے، یہ چند احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس کی سند کے اندر دو تابعی ہیں اور دو صحابی ہیں، تابعیان و صحابیان، دو تابعی ہیں اور دو صحابی ہیں، کہ مجھے عمر بن خطاب، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منبر پہ سنی ہے، کس پہ سنی ہے؟ منبر پہ۔ یہاں ایک اور باریک نقطہ امام بخاری رحمہ اللہ پہلی حدیث کے اندر پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حدیث کے سماعت کے جو سیگے ہیں وہ تقریباً امام بخاری پہلی حدیث کے اندر لے کر آئے ہیں، مثلا حدثنا، اخبرنا، سمع، البتہ انبانا ایک صیغہ ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ اور کئی ایک محدثین کا اس نقطے میں آپس میں اختلاف ہے، اس میں مثلا امام نسائی، امام ابو داؤد، ان کا موقف یہ ہے کہ جب حدیث میں لفظ حدثنا آئے، کیا ہے؟ حدثنا آئے، تو حدثنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث استاد پڑھا رہا ہے اور شاگرد سن رہے ہیں، جب استاد حدیث پڑھا رہا ہو
اور شاگرد سن رہے ہوں تو پھر اس کو کہتے ہیں حدثنا، اور اگر شاگرد پڑھ رہا اور استاد سن رہا ہو اس کو اخبرنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو اخبرنا کہتے ہیں. اور اگر استاد اپنی کتاب کسی شاگرد کو دے دے کہ بیٹا یہ کتاب لے لے اور اس میں سے میری حدیثیں جو نا ساری جو لکھی ہوئی ہیں نا وہ ساری لکھ لے، اس کو انبانا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انبانا. یہ امام ابو داؤد، امام نسائی، یہ سب شاگرد ہیں امام بخاری کے، ان کا موقف یہ ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے میں ان کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ترتیب کہیں بھی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مانتا. یہ وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک جگہ پر امام بخاری نے آخرکار باب باندھ دیا ہے، باب حدثنا و اخبرنا و انبانا، باب ہے. امام بخاری نے باب قائم کر دیا، باب حدثنا و اخبرنا و انبانا، باب قائم کر دی ہے. اوکے، یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں. اور امام بخاری نے خالی باب قائم نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی ایک حدیث بھی نقل کر دی ہے، حدیث بھی نقل کر دی ہے. وہ کیا ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہلی رکھی. پہلی ہوتی نا جی، بوجھو تو جانو، ہم تم کو مانو، پتہ نہیں کیا ہے نا، ایک پہلی رکھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها فاخبروني ما هي انبئوني ما هي فحدثوني ما هي. ایک ہی حدیث میں اسلام فرماتے ہیں کہ ایک درخت ایسا بھی ہے کہ جس کے پتے کسی بھی موسم میں جھڑتے نہیں ہیں. فانبئوني ما هي، وہ بتاؤ کون سا درخت ہے. اخبروني ما هي، بتاؤ کون سا درخت ہے. حدثوني ما هي، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. یعنی یہ تینوں سیگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی ساتھ بیان کر دیے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ تینوں کا ایک ہی معنی ہے، یہ مترادفات ہیں. بندہ کبھی اس سائز کے دوسرے کہتے تھے اخبرونی، انبئونی، حدثونی، مترادفات ہے. ہمیں کون سے درخت ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے سوال کیا، چونکہ سوال کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، چوٹی کی شخصیت تھی، تو ہم نے کہا کوئی درخت بھی کوئی خاص ہوگا، ہم نے اپنے دماغ اور اپنی عقلوں کو جنگل کی طرف روانہ کر دیا. کون سا درخت ہو سکتا ہے؟ آخرکار کوئی بتاتا کوئی کچھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کے درخت کے پتے کسی موسم میں جھڑتے نہیں. موسم خزاں آتا ہے، درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن کھجور کے پتے نہیں جھڑتے. جب صحابہ کرام گھروں کو پہنچ گئے نا جی، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت چھوٹے سے بچے تھے، وہ گھر گئے اور اپنے باپ سے کہا، سیدنا عمر سے، بابا جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ بتاؤ کون سا درخت ہے، میرے دماغ میں آیا تھا کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے کہا یہاں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بول نہیں سکے، سب کی بولتی بند ہو گئی، میں خاموش رہا، میں نہیں بولا. سیدنا عمر نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو بولتا نا تو خوشی کی وجہ سے میری پتہ نہیں کیا کہتا. حقیقت یہ کہ مجلس کے اندر اس کا استعمال یہ ہے کہ مجلس کے اندر اگر کسی کا بیٹا بھتیجا بڑی اچھی مجلس میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعا سنا دے، تقریر کر دے، اس وقت لوگ تو غلطیاں نکال رہے ہوتے نا، باپ خوشی کی وجہ سے وہ رو رہا ہوتا ہے. حقیقت یہ اس کو کتنی خوشی ہو رہی تھی، میرے چھوٹا سا بیٹا ہے جی تلاوت کر رہا ہے، دعا سنا رہا ہے، تقریر کر رہا ہے. بہرحال یہ جو سیگے ہیں، بعض کے ہاں یہ اختلاف ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس اختلاف کو نہیں مانتے. سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سیدنا عمر بن الخطاب سے سنی اور وہ منبر پہ یہ حدیث سنا رہے تھے. لفظ منبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کی عظمت کی ایک دلالت ہے کہ منبر پہ امیر عمر خطبہ دے رہے ہیں اور یہ حدیث سنا رہے ہیں. ویسے میں آپ کو ضمناً ایک بات عرض کروں، انما الاعمال بالنیات، یہ اس حدیث کے صحابہ کرام میں ایک ہی راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اس لحاظ سے یہ حدیث احاد ہے. احاد خبر واحد کی جو قسم ہے نا، حدیث غریب، خبر واحد کی اقسام ہے نا، مشہور، مستفیض، عزیز، غریب. تو غریب کی تعریف یہ ہے کہ ہوا ما رواہ راو ولو فی طبقۃ، حدیث غریب کی یہ تعریف ہے، ہوا ما رواہ راون ولو فی طبقتن، اگر کسی ایک طبقے میں راوی ایک رہ جائے تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث غریب ہے. میں آپ کو دوسری بات بتاؤں جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، وہ بھی حدیث غریب ہے، وہ بھی حدیث غریب ہے، یہ بھی غریب ہے اور وہ بھی کیا ہے؟ غریب ہے. اللہ اکبر، قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیا ایک باریک نقطہ بتایا ہے. ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک حدیث کی طرف. پہلی حدیث حدیث غریب، آخری حدیث حدیث غریب. یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. بدا الاسلام غریبا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغربا. اسلام جب شروع ہوا تو غریب تھا، اسلام کے آخر وقت میں پھر کیا ہوگا؟ غریب ہوگا. فتوبا للغربا، غربا کے لیے مبارک باد ہو. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باریک اشارہ کر رہے ہیں، جو اصل چیزیں سمجھانے کی ہوتی نا وہ یہ ہوتی ہیں. حدیث کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، لیکن امام بخاری کی عظمت، ان کی حکمت، ان کی دانائی، ان کی فقاحت پر آپ غور کریں کہ جب صحیح بخاری اللہ کی قسم آخری حدیث طالب علم پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد سمجھتا ہے کہ یہ کتنا بڑا محدث تھا. اس طرح ساری زندگی پڑھتے رہو، اس شخصیت کی عظمت آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ صحیح مانیں صحیح بخاری کو نہ پڑھیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ پیش کر رہے ہیں، بڑا اہم مسئلہ پیش کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ بعض حضرات نے، جن کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کی ناراضگی کی انتہا یہ ہے کہ پوری صحیح بخاری میں ناراضگی کی بنا پر ان کا نام بھی نہیں لیا، بلکہ جب بھی ان کا مسئلہ آیا تو کہا قال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں، قال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری پوری کے اندر ان کا نام بھی نہیں لیا، ناراضگی کی وجہ سے کہہ دیا قال بعض الناس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں. اور یہ قال بعض الناس کا جملہ بھی، ناراضگی کے اندر نام نہ لینا اور یہ کہہ دینا، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث سے لیا ہے. اندازہ لگاؤ، جس شخص کی پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں گزری ہو، وہ بھی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج موڈ صحیح نہیں ہے، بوڑھاپا ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، میں تو خوشی کرتی ہوں کہ ناراضگی کی حالت میں بھی آپ کو محسوس نہ ہونے دوں کہ میں ناراض ہوں آپ سے. میاں بیوی کا معاملہ ہوتا نا جی، میں تو کوشش کرتی ہوں، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تیرا موڈ میرے ساتھ صحیح ہوتا ہے نا، تو گفتگو کے اندر جب تو قسم اٹھاتی ہے نا، تو کہتی ہے لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے. جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہے. جب تو میرا نام نہیں لیتے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج ناراض ہے. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام بخاری نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بھی ان کا نام تک نہیں لیا اور کہا قال بعض الناس، قال بعض الناس. آپ کسی سے پوچھیں کہ قال بعض الناس سے مراد کیا ہے، آپ پتہ لگے. چونکہ یہ قال بعض الناس، ان دوستوں نے کیا کیا، انہوں نے حکم کے لحاظ سے حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، حکم کے لحاظ سے، ایک متواتر اور ایک احاد. میں نے کیا کہا؟ حکم کے لحاظ سے. ایک ہے ایصال الیہ کے اعتبار سے، وہ تو اصولیین نے تواتر کا چیپٹر الگ قائم کیا ہے اور احاد کا باب الگ باندھا ہے، لیکن اصولیین نے وہ ایصال کے اعتبار سے، پہنچنے کے اعتبار سے کہ یہ حدیث آپ تک پہنچی ہے تواتر کے درجے تک، یا یہ حدیث متواتر ہے، یہ خبر ہے واحد ہے، ایصال کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے محدثین کی ہاں جو متواتر کی حیثیت ہے وہی خبر واحد کی ہے. لیکن بعض الناس نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو متواتر ہے، متواتر ہے نا جی، وہ قطعی الدلالہ ہے. وہ کیا ہے؟ قطعی. کیوں قطعی الدلالہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قطعی الثبوت ہے.
قطعی ثبوت ہے، اس لیے قطعی دلالہ ہے. خبر غیب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ظنی و ثبوت ہے لہذا ظنی و دلالہ ہے، یہ ظنی و ثبوت ہے. آپ بات سمجھ رہے نا، کچھ اصول سمجھ رہے ہیں، یہ ظنی و ثبوت ہے، یہ پہنچی ہے صرف ایک راوی کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے وہ بات ہو نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ بات نہ ہو، ظنی و ثبوت ہے. جب ظنی و ثبوت ہے تو ظنی و دلالہ ہے، ظنی و دلالہ ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ وہ متواتر سے، حدیث متواتر جو ہے وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے اور یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، یہ واجب کا. ساتھ ہی یہ کہا کہ جو حدیث متواتر ہے اس سے عقائد کو لیا جائے گا، اس سے کیا لیا جائے گا؟ عقائد کو لیا جائے گا، اور جو خبر وحد ہے اس سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، عقیدہ نہیں لیا جائے گا. یعنی خبر وحد حجت نہیں ہے عقیدے کے میدان میں، فضائل کے میدان میں خبر وحد ہے. امام بخاری اس کا رد کرنا چاہتے ہیں، اور آگے تو بقاعدہ ایک چپٹر ہے اس کا، امام بخاری نے باب قائم کی ہے کتاب الاحاد، کتاب الاحاد. وہاں تو پڑھنے کا بھی ایک الگ لطف ہے، پڑھانے کا بھی ایک الگ لطف ہے، تو کتاب الاحاد. لیکن اگر یہ پہلے دن سے آپ شروع کرتے نا تو دس دن میں ہم ایک ماحول بنائے رکھتے تو کتاب الاحاد اور پڑھتے تو پھر آپ کو چلتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کیا کام کیے. اللہ ان پہ اپنی رحمت نظر فرمائے. لیکن یہاں امام بخاری ضمناً پہلی حدیث لا کر خبر وحد بتانا چاہتے ہیں، یہ خبر وحد حجت ہے. خبر وحد کیا ہے؟ حجت ہے. اور وہاں تو انہوں نے دلائل دیے، ثابت کیا کہ تم کہتے ہو کہ خبر وحد سے یہ عقیدہ نہیں لیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ان کے ساتھ ٹیم تھی یا اکیلے تھے؟ اگر خبر وحد حجت نہیں ہے، خبر وحد سے عقیدہ نہیں لیا جا سکتا، توحید نہیں لیا سکتی، تو معاذ بن جبل اکیلے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان اول ما تدعوهم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ. پہلی دعوت تو تمہاری وہ کیا ہوگی؟ توحید کی ہوگی. اور ہیں اکیلے، ہیں اکیلے. اگر خبر وحد حجت نہیں ہے، اگر حجت نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن اکیلا نہ بھیجتے اور توحید کی تبلیغ کے لیے ان کو دائی بنا کر نہ بھیجتے. وہاں سے ثابت ہے خبر وحد کی حجت. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى قال یا موسیٰ، اگر کون ہے حافظ؟ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کتنے آدمی ہیں؟ وجاء رجل، وجاء رجل من اقصى المدینہ، ایک آدمی آیا، کہا اے موسیٰ تمہارے بارے منصوبہ بن چکا ہے قتل کر، قتل کرنا چاہتے ہیں، چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو خبر وحد ہے، اکیلا آدمی ہے. انبیاء سے بڑھ کر حجت ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ دو چار اور ہوتے تو میں یقین کرتا، اکیلے آدمی کی بات پر یقین. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً منصوبہ بنا لیا. ہے جی، مدین کے کنویں پر پہنچے، دیکھا کہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو بچیوں کو دیکھا کہ ریوڑ لے کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی. ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم کیوں پانی پلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ نبینا ہے، اللہ نے ہمیں بھائی نہیں دیا اور یہ ڈول ہم دونوں نہیں نکال سکتے، بڑا ڈول تھا یہ، لوگ ڈول پانی کا نکال نکال کر اپنی بکریوں کو پلا رہے ہیں، جب یہ پلا کے چلے جائیں گے ان کا بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام، قوت وقت کے پیغمبر کے پاس کیا ہوتی؟ فسقا لہما، نکالا ڈول پیو، بکریوں کو پانی پلایا. وہ دونوں عورتیں، بہنیں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں، نبی نے باپ نے بکریوں کی آواز سنی، بچیاں آ گئیں، جلدی آ گئیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح ایک آدمی تھا، حیا والا، شرم والا، اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے. اس باپ نے کہا کہ جلدی کرو، اس کو میرے پاس لے کر، اس کے ساتھ ہمیں بھی نیکی کرنی چاہیے. وہ بچی کو بھیج رہا ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلا کر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ مسافر ہوں، پردیسی ہوں، اب تیرے علاوہ کس سے مانگوں، کس سے مانگوں، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، اب کس سے مانگوں، کھانا کھلا دے. موسیٰ علیہ السلام خالی اللہ سے کھانا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، یہ توحید کی برکات ہے، ایک اللہ سے مانگنے کی برکات دیکھیں، کسی کے دروازے پر دستک نہیں دی، خالی کھانا مانگا، اللہ نے کہا میں کھانا بھی دوں گا، کھانا پکانے والی بھی دوں گا. سبحان اللہ، کھانا پکانے والی کا بندوبست ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کر بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، اکیلی آئی، کیا کہا؟ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ہمارے ابو آپ کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو میرے ساتھ نیکی کی نا اس کا بدلہ. موسیٰ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ایک عورت خبر واحد اور وہ بھی ایک عورت، میں نہیں جاتا، چل پڑے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے، اس کو تقسیم کرنا یہ باطل ہے. دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دینا، خبر واحد کا فیصلہ یہ کہ یہ واجب ہے، اور واجب کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ بعض الناس کے ہاں واجب کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ترک سے فعل باطل نہ ہو اور فعل گنہگار نہ ہو. باقی بچا کیا؟ جس کے ترک سے فعل باطل نہ ہو اور فعل گنہگار. مثلا نماز کے اندر، نماز کے اندر فاتحہ پڑھنا انہوں نے کہا کہ واجب ہے، امام کے پیچھے نہیں، اکیلا یعنی فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اب جس جب واجب ہے، جس کے ترک سے فعل باطل نہ ہو، فعل کیا ہے؟ الصلاۃ نماز. مطلب یہ کہ فاتحہ واجب ہے، کوئی نہیں پڑھتا نماز باطل نہیں ہوتی، واجب ہے نا. اور فاعل گنہگار نہیں ہوتا، فاعل مصلی ہے، نمازی گنہگار نہیں ہوتا. تو دین یہاں مذاق کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام اس لیے ہے کہ یہاں دین اس اصطلاح کے ذریعے حدیث کو حکم کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کر کے، اصل میں دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. کیوں؟ مثلا یہی حدیث، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس حدیث کے راوی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ. کون راوی ہیں؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور اس حدیث کے راوی نہیں ہے. خبر واحد ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. اب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی ہے نبی علیہ السلام سے، ان کے لیے تو فرض ہو گئی، تواتر کا درجہ ہے نا کہ براہ راست نبی اسلام سنیے. سنت تو شروع ہوگی نا راوی سے، صحابی سے. اب عبادہ بن صامت کے لیے فاتحہ پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ فرض. کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے سنیے. اب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کا جو شاگرد ہے، ان کے لیے یہ فاتحہ جو ہے واجب ہے، فرض. کیوں؟ خبر واحد ہے. اس کا مطلب یہ ہے صحابی اگر فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، تابعی اگر نماز فاتحہ نہیں پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی. دین تو اس میں تقسیم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ استاد کے لیے دین اور ہو گیا، شاگرد کے لیے؟ عجیب بات ہے یہ تقسیم، آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ اس سے کتنا نقصان ہو گیا کہ استاد اگر فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے، اس لیے کہ فرض تھی، فرض کو چھوڑ دیا. شاگرد نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی ہو گئی، اس لیے کہ اس کی واجب تھی، اور واجب کے تک سے فعل باطل نہیں ہوتا، فعل گناہگار نہیں ہوتا. یہ ایک مسئلہ بڑا حساس تھا، بڑا اہم نقطہ تھا، دین کو تقسیم کر دیا گیا. بلکہ میرے دوستو، میرے بھائیو، اصل میں جو لوگ منکرین حدیث ہیں ان کو راستہ ان دوستوں نے گھڑ کے دیا، انہوں نے راستہ گھڑ کے دیا، اصول بنائے، اور اصول بنا کر حدیث کا جب انکار شروع ہو گیا، حدیث کی حیثیت ختم ہو گئی، انہوں نے کھول کر زبان چلائی، منہ کھولا اور کہا کہ حدیث کو ہم مانتے نہیں، اس لیے انہوں نے خالی اصول بنائے. تو اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تمام چیزوں کا دفاع کرتے ہوئے یہ پہلی سند تھی جو ابھی میں نے سند بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اور اس کے ذمہ کچھ باتیں بتائی ہیں. تو آئیے حدیث کی طرف تاکہ بات کو مکمل کریں. سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. یہ حدثنا، اخبرنا، انبعنا، سمع، ان کو کہتے ہیں صیغہ حسی. صیغہ حسی، صیغہ حسی. امام بخاری رحمہ اللہ پہلی حدیث کی سند کے اندر جتنے بھی صیغے لے کر ہیں وہ سارے صیغے حسی ہیں، صیغے حسی ہیں. حتیٰ کہ راوی اگر مدلس ہو اور صیغہ حسی سے بیان کرے، مدلس جانتے ہو؟ مدلس کس کو کہتے ہیں؟ مدلس، مدلس. مدلس اس راوی کو کہتے ہیں، اس کی تعریف میں عربی میں آپ بتاؤں، ہو ان یروی الراوی عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غیر ان یذکر انه قد سمع منه. یہ مدلس کی تعریف ہے، تعریف ہے نا جی. مدلس کہتے ہیں اس راوی کو، ہو ان یروی الراوی عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غیر ان یذکر انه سمع منه. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک راوی ہے اس نے ایک استاد سے حدیثیں سنی ہیں، لیکن یہ جو راوی ہے، یہ شاگرد ہے، اس کے حافظے میں اختلاط ہے، وہ ضبط نہیں رہا. بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، کمزوری کی وجہ سے. یہ ایک اختلاط کا چیپٹر الگ ہے کہ تدلیس ہوتی کیوں ہے، یہ ایک الگ اصول کا ایک چیپٹر ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر راوی ایسا ہو جس میں اختلاط کا خطرہ ہو، تو وہ جب صیغہ حسی استعمال کر کے حدیث بیان کرے گا تو اس کی حدیث کو لیا جائے گا. لیکن اگر صیغہ حسی استعمال نہیں کرے گا تو پھر اس کی اس حدیث کو متکلم فی سمجھ جائے گا کہ پتہ نہیں یہ حدیث اس استاد سے سنی ہے یا نہیں سنی. حالانکہ وہ استاد ہوتا ہے، اس کا استاد ہوتا ہے، اس سے سما بھی ہوتا ہے، لیکن اگر صیغہ حسی استعمال نہیں کرے گا تو یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں. اگر اس نے صیغہ تمریض استعمال کیا، ایک ہے صیغہ حسی، ایک ہے صیغہ تمریض. مرض یمرض تمریض، بیمار صیغہ جس میں مرض پائی جائے، بیماری پائی جائے. جیسے عن کیا ہے، عن جو ہے یہ صیغہ تمریض ہے. عن فلان، فلان سے سنا ہے، حدثنی نہ کہے، اخبرنی نہ کہے، سمے تو نہ کہے، بلکہ عن کہے. اور عن کا صیغہ اگر استعمال کرے گا کوئی مدلس راوی، تو اس کی اس روایت کو مدلس کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ مدلس کہا جائے گا، معنی اس میں تدلیس ہے، اس میں تدلیس ہے. تو یہاں صیغہ حسی سارے کے سارے استعمال ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. یہ انما کلمہ حصر ہے. انما کیا ہے؟ کلمہ حصر کے بعد جو چیز آتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تاکید بھی پیدا ہو جاتی ہے کلمہ حصر کے اندر. انا تاکید کے لیے ہے، ما کلمہ نافی ہے، انما مل کر یہ حصر کا کام دیتے ہیں. اب آپ نے پتہ نہیں حصر سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، اصول کچھ پڑھے کہ نہیں پڑھے. انما کلمہ حصر، الاعمال بالنیات، یقینی بات یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں سوائے اس کے. وہ کیا ہے کہ جتنے اعمال ہیں ان سب کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اعمال کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. عمل عام ہے، فعل خاص ہے. یہ نہیں فرمایا کہ انما الافعال بالنیات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حکم دیکھیں، اس لیے کہ فعل جو ہے وہ عمل میں داخل ہے، اور عمل جو ہے فعل میں داخل نہیں ہے. عمل کے اندر فعل داخل ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر فعل کے اندر عمل داخل ہو. اس لیے کہ کچھ کام اختیاری ہیں، کچھ بے اختیاری ہیں. ایک آدمی نیند میں ہے اور بڑبڑ کرتا رہتا ہے، نیند میں حرکتیں کرتا رہتا ہے نا، ساتھ والے پڑوسی کو لاتے مارتا رہتا ہے، تو پھر بعد میں سوری کر دے گا نا جی. تو اس کا نیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کہتا یار نیند میں تھا، سوری، پتہ نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس لیے کہا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ وہ حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ ثلث الاسلام ہے. کیا ہے؟ ثلث الاسلام. اگر اس حدیث پر غور کر لیا جائے تو یہ اسلام کا تہائی حصہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے. ثلث الاسلام ہے. انما الاعمال بالنیات، ثلث الاسلام، ایک تہائی اسلام. کیونکہ اسلام کے جتنے باطنی تقاضے ہیں ان تمام کا حل اس حدیث سے موجود ہے. باطنی تقاضے جتنے بھی ہیں ان سب کا حل اسی حدیث سے موجود ہے. یہ ثلث الاسلام ہے. اور ثلث الاسلام ایک اور حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو بھی ہمارے دین اسلام میں کوئی ایسی چیز کو داخل کرے گا جس میں نہیں ہے، فہوا رد. اب یہ ہوا اس میں اختلاف ہے کہ ہوا کا مرجع کیا ہے. ہوا کا, کیونکہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہوا رد. آیا ہوا کا مرجع من ہے یا ما ہے, اس میں اختلاف ہے اصولیین کے ہاں کہ ہوا کا مرجع کیا ہے, من ہے یا ما ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مرجع من ہے. اگر اس کا مرجع من مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بھی دین اسلام میں کوئی نئی چیز ڈالی وہ شخص مردود ہے. وہ شخص کیا ہے, مردود ہے. اگر اس کا مرجع ماں بنا لے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ جو چیز بھی دین اسلام میں نئی ڈالی جائے گی وہ چیز کیا ہے, مردود ہے. اگر اختلاف سے بچنا ہے تو آپ کہہ دیں وہ بھی مردود ہے, وہ بھی مردود ہے. ٹھیک ہے جی, وہ نئی چیز داخل کرنے والا وہ بھی مردود, جو نئی چیز داخل کی جائے وہ بھی مردود ہے. یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور تیسری حدیث تک یہ وہ بھی آ جائے اسلام مکمل ہو جائے, وہ ہے الحلال بین والحرام بین. حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وہ بینہما مشتبہات, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے حلال ہونے کی صراحت بھی نہیں ہے اور حرام ہونے کی صراحت بھی نہیں ہے, مشتبہات ہے. اسلام نے فرمایا کہ جو شخص مشتبہات میں پڑ گیا وقع فی الحرام, یوں سمجھو کہ حرام میں پڑ گیا. وہ کہ دین اسلام میں تین خانے نہیں ہیں کہ ایک خانے میں حلال چیزوں کو شامل کر دو داخل کر دو, دوسرے میں حرام کو, اور ایک میں مشتبہات کو. خانے صرف دو ہیں, حلال ایک خانے میں ہے, حرام دوسرے خانے میں ہے, اور مشتبہات مشکوک چیزیں بھی حرام کے خانے میں ہیں. تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے بچو, اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, اور یہ یقینی بات ہے جو شخص بھی جس چیز کی نیت کرے گا اس کے لیے وہی ہے. فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها, پس جس شخص نے ہجرت کی دنیا کی غرض سے اس کو دنیا مل جائے گی. او الى امرأة ينكحها, یا اس نے ہجرت اسی لیے کی تاکہ جس سے میں نے نکاح کر ادا کیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہجرت کر کے چلی گئی ہے, چلو ابھی ہم بھی بحرین چلتے ہیں. ہیں جی, وہ وہاں چلی گئی, اب ہم بھی وہاں چلے, مہاجر بن جائیں گے اور وہاں کے معاملات وہاں جان جائیں گے. مصر صاحب نے سن لو, ٹھیک ہے وہ نکاح کر لے گا. فہجرت ہوئی لاما حاضر آئی, آدمی کی ہجرت وہی ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے جس کی طرف اس نے ہجرت کی تھی. یہاں امام بخاری علیہ رحمہ کا انداز دیکھ لیں, حالانکہ یہ ایک واقعہ ہے, یہ ایک واقعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آدمی کا نام بھی آتا تھا جس نے ہجرت کی, کیوں کی, اور جس لڑکی کے حوالے سے اس نے ہجرت کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑکی کو بھی جانتے تھے, ان کے خاندان کو بھی جانتے تھے. لیکن یہ ہے نفاست, یہ ہے اخلاق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس لڑکے کا نام لیا, نہ اس لڑکی کا نام لیا, نہ اس کے خاندان کا نام لیا, نہ اس کے خاندان کا نام لیا. بات سمجھا دی, سمجھ آنے والے کے لیے بات سمجھ آ جاتی ہے. اگر آپ نام لیں گے سوائے تذلیل کے, ذلت کے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جن کا آپ نام لیں گے وہ اصلاح کرنے کی بجائے بغاوت کا راستہ اختیار کرے گا کہ مجھے تو ذلیل کر کے رکھ دیا گیا, میری تو مٹی پلیت کر کے رکھ دی گئی, مجلس کے اندر میری ایسی کی تیسی کر دی گئی. وہ اپنے آپ کی توہین بھی سنتا ہے اور وہ باقی بھی ہو سکتا ہے اور دین سے نکل سکتا ہے اور بک بک بھی کرے گا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اخلاق, اللہ اکبر, سمجھاتے ہیں اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے معاملہ کہاں جا رہا ہے, ہر آدمی سمجھ لیتا ہے. لیکن نام بھی اسلام نہیں لیتے تھے, آپ کی دعوت جو پھیلتی تھی یہ ہے اخلاق حسنہ. ورنہ تھوڑا سا ہی معاملہ ٹیڑھا ہو جائے تو اثرات بڑے مرتب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, بڑی معروف حدیث ہے, جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد, معروف حدیث ہے نا کہ ایک دیہاتی آیا مسجد میں داخل ہوا, مسجد نبی میں. اب مسجد نبی کا ایک حصہ وہ تھا جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے, باقی لمبی چوڑی دیوار تھے سائڈوں پہ, رش جب زیادہ ہوتا تو وہاں تک لوگ پہنچ جاتے, ورنہ وہ ایک باؤنڈری تھی. وہ دیہاتی تھا, اور دیہاتی لوگ جو ہیں آج بھی ایسے دیہات موجود ہیں جہاں لیٹرینیں نہیں ہیں, آج بھی ہیں لوگ کھیتوں میں دیوار کے ساتھ بیٹھ کر نہ قضاء حاجت کر لیتے ہیں, آج بھی ایسے دیہات موجود ہیں. اور 1400 سال پیچھے چلے جائیں وہاں تو معاملہ اور کچھ ہوگا. وہ یہ سمجھا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر مسجد نبی کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ بیٹھ کر نا اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ یہ دیوار کے ساتھ مسجد میں پیشاب ہو رہا ہے۔ فقاموا الیہ، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، اب وہ دیہاتی پیشاب ہی کر رہا ہے اور ان مولویوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے کھڑے ہو گئے اور ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ کسی منصوبے کے تحت نا یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ کھڑے ہوئے صحابہ نے نعوذ باللہ کوئی گالی نہیں دی، گالیاں تو ان کی زبان پر آ نہیں سکتی تھی، کوئی سخت جملہ نہیں کہا، خالی کھڑے ہوئے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں، بیٹھ جا بیٹھ جا، نہیں جاؤ بیٹھ کرنا کر۔ اب وہ دیکھ رہا ہے یہ اچھا ہوا نبی علیہ السلام آ گئے، ورنہ میرا تو پتہ نہیں کیا یہ کچمر کر دیتے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، یہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات اس کو سمجھ آ گئی، لیکن اس کو تکلیف تھی، تکلیف تھی جو لوگ کھڑے ہوئے تھے نا خالی کھڑے ہونے پر۔ آج تو جب آپ سخت جملہ کہیں گے اگلے کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا آپ سے دور بھاگے گا، خالی کھڑے ہونے پر اس بندے کو کتنی تکلیف ہوئی۔ اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ابھی جماعت میں دیر تھی، اس نے دو رکعت نماز پڑھی اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نسائی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ہاتھ اٹھائے، نسائی شریف اٹھائے، اس نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا، کہنے لگا، زور زور سے کہنے لگا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم مانا احدا، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، کیا نہیں تھا بےچارا، محمد نے بھی رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی بھی رحم نہ فرما۔ یہ تکلیف کا اظہار کر رہا تھا، اس نے اپنا غصہ نکال دیا، بتا دیا کہ تم نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، میں اس نے دعا کے ذریعے بتا دیا۔ نبی اسلام نے فرمایا لقد تحدث واسعا، بھائی اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو نے اس کو بڑا مختصر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ دین جو پھیلتا ہے نا اخلاق سے، محبت سے۔ اب یہاں من کا سیدھا کہ جو شخص جس طرح کی ہجرت کرے گا، نام اس کا نہیں لیا، اس کا نہیں لیا، اس کی برادری کا نہیں لیا، اس کے قوم کا نام نہیں لیا، اور بات سمجھا دی۔ یہ عقیدہ بھی ہے، اس میں منج بھی ہے، لیکن میں عمومی چند باتیں میں نے آپ بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ہذا واخر، الحمدللہ رب العالمین۔